بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلی مجلسوں میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب آدمی اپنی اصلاح کا سفر شروع کرے تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کا اہتمام کرے. توبہ اجمالی بھی اور توبہ تفصیلی بھی، جس کی تفصیل پچھلے بیانات میں عرض کر چکا ہوں. پھر دوسری بات جو اصلاح کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے وہ ہے مجاہدہ، کوشش کرنا، محنت کرنا. مجاہدے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو کچل کر، مشقت اٹھا کر صحیح راستہ اختیار کرنا. یوں تو زندگی ہماری وہ شروع سے لے کر آخر تک مشقتوں سے بھری ہوئی ہے. کوئی کتنا بڑا مالدار ہو، حکمران ہو، صاحب اقتدار ہو، مشقتوں سے کوئی خالی نہیں. یہاں تک کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کیسے حاکم بننے کی خواہش کرتے ہیں. حاکم بننے کے بعد انسان کو جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے وہ ایسی ہے کہ اپنے نہ اپنی منمانی اپنے آرام پہنچا سکتا ہے اپنے آپ کو، نہ اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے. ایک خاص بندھے ہوئے نظام میں اس کو زندگی گزارنی پڑتی ہے اور طرح طرح کے مسائل حل کرنے پڑتے ہیں. تو کوئی انسان مشقت سے خالی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے. قرآن کریم نے کہہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے مشقتوں میں. پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ تم مشقتوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. یہ دنیا ہم نے پیدا کی ہے، اس میں تمہیں مشقتیں تو اٹھانی پڑیں گی. ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں مشقت. اور دوسری جگہ فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. انسان سے خطاب، کیا انسان تو اپنے پروردگار تک پہنچتے پہنچتے مشقتیں ہی اٹھاتا رہے گا، مشقتیں ہی اٹھا رہا جائے گا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے گا. تو بچپن سے لے کر موت تک مشقتیں تو انسان کی زندگی کا لازمہ ہے. مشقتوں کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں راحتیں بھی ملتی ہیں لیکن مشقتوں سے چھٹکارا نہیں ہے. وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، نیک ہو یا بد ہو، صالح ہو یا فاسق ہو، مشقتیں تو اس کو اٹھانی ہیں، ہر حال میں اٹھانی ہیں. اور کہہ دیا تم اٹھاتے رہو گے اٹھاتے رہو گے یہاں تک کہ اپنے اللہ سے جا ملو گے. مشقتوں سے مفر نہیں ہے. مرد ہے تو وہ اپنے روزی کمانے کے لیے مشقتیں اٹھائے گا, اپنے آرام کو تجے گا, ڈیوٹی پر جائے گا, تجارت کے لیے سر مارے گا, وقت خرچ کرے گا, اپنا چاہے دل چاہ رہا ہو نہ چاہ رہا ہو اپنی ڈیوٹی انجام دے گا لازماً. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس مال و دولت کو بھی ایک تکلیف کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. انما یرید اللہ لیعذبہم فی الحیاۃ الدنیا, کہ اللہ تعالیٰ یہ مال کے ذریعے ہی ان کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس مال کی حفاظت, اس کو کمانا, اس کے دن رات اسی سوچ میں پڑا ہوا ہے انسان کہ کس طرح مال کماؤں اور کس طرح اس میں اضافہ کروں, کس طرح زیادہ مالدار بن جاؤں, اس فکر میں اس سوچ میں مشقتیں اٹھاتا رہتا ہے. کیا کچھ مشقتیں اٹھاتا ہے. عورت ہے وہ اپنے گھر کو درست کرنے کے لیے, اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے, مہمانوں کا انتظام کرنے کے لیے مشقتیں اٹھاتی ہے, چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. اور غیر مسلموں کے ہاں تو عورت اور زیادہ مشقت اٹھاتی, اس لیے کہ اس کے ذمے وہ بوجھ بھی ڈال دیا گیا ہے مغربی تہذیب میں جو مرد کا کام تھا, یعنی کمانا بھی اور گھر کا کام بھی. میں سب سے پہلے جب امریکہ گیا تو ایک ہوٹل میں قیام تھا, تو میں دیکھا کہ ایک عورت ہے جو استقبالیے پر بیٹھی ہوئی ہے, اور میں صبح آیا تھا تو بھی موجود تھی, پھر رات کو 11-12 بجے داخل ہوا تو سب بھی موجود تھی, اگلے دن صبح کو آیا تو پھر موجود تھی اور مسلسل بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم اب شروع سے بیٹھی ہو, کل سے 24 گھنٹے سے, تو اتنا لمبا تمہارا اتنی لمبی ڈیوٹی ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہاں میری لمبی اس لیے کہ میں نے ڈبل ڈیوٹی کی ہے تاکہ مجھے ڈبل تنخواہ مل جائے, ڈبل ڈیوٹی کیا. تو میں نے کہا اب چھٹی کرو گے؟ کہنے ہاں. میں نے کیا کرو گے جا کے؟ کہا کہ کھانا پکاؤں گی جا کے. تو وہ کھانا بھی پکائے گی, گھر کی آرائش بھی کرے گی, اور ساتھ میں پیسہ کمانے میں لگی ہوئی ہے. ڈبل تحریک آزادی نسواں, یعنی عورت کی آزادی کی تحریک کہ اس کو باہر کا بھی کام کراؤ اس سے اور گھر کا بھی کراؤ, اور باہر کا کام جو مرد کا کام تھا وہ اس کے سر ڈال دو. مرد کا کام یہ تھا کہ بھائی وہ پیسہ خود کماتا, اپنی بیوی کو کھلاتا, لیکن مرد کہتا ہے کہ تجھ سے میں اور اپنے سارے کام لوں گا لیکن تیری روٹی کا انتظام میں نہیں کر سکتا, لہذا تجھے خود کام کرنا پڑے گا. تو مشقت بھی اٹھا رہی اور ایک مسلمان عورت بھی اٹھا رہی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشقت تو اٹھاتے ہی رہو گے. قادحون الی ربک قدحن, محنت کرتے رہو گے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے کسی حال میں بھی ہو, مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. فملاقیہ, اور آخر میں جا کر اپنے اللہ سے تمہیں ملنا ہے. اب کیا ہوگا کہ اب اگر یہ محنت تم نے اٹھائی ہے صرف دنیا کے لیے اور مشقت بھی اٹھائی اور دنیا تھوڑی بہت کما بھی لی, لیکن جب ملاقی جب اللہ تعالی سے جا کے ملو گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اگر تم نے مشقت جو اٹھا رہے ہو یہ اللہ کے لیے اٹھا لی تو کیا ہوا؟ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. تو تمہارا نامال نامہ تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اگر یہ مشقت جو اٹھانی ہی اٹھانی ہے وہ اگر اللہ کے لیے اٹھا لی تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہارا اعمال نامہ تمہارے دائیں ہاتھ میں آئے گا. اور دائیں ہاتھ میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا حساب آسان کر دیا جائے گا, حساب آسان ہو جائے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے, حساب آسان ہو جائے گا اس کا کیا مطلب ہے, کیونکہ حساب تو پوری زندگی کے اعمال کا ہوگا نا, جب سے بالغ ہوئے تھے اور مرتے دم تک جو کچھ کام کیے ان سب کا حساب ہوگا, تو یہ آسان کیسے ہوگا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے جو عمل صالح کرنے والا مومن ہے اس کے لیے حساب جو ہے صرف ایک پیشی ہوگی. انما ذلک الارض, مومن کے لیے جو حساب ہوگا وہ کیا ہوگا, پیشی, باقی زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ومن نوقش عذب, اور اگر کسی سے پوچھ گچھ باقاعدہ شروع ہو گئی ایک ایک اعمال کی تو پھر وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ تکلیف تو تجھے اٹھانی ہے ہر حال میں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا, مصیبت تکلیفیں تو اٹھانی ہے, مشقتیں تو اٹھانی ہے, بیماری تو نہیں ٹال سکتا, جو محنت مشقت کرنی ہوتی ہے وہ تو نہیں ٹال سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے دن ساری رات جو ہے گھر میں آرام سے پڑا رہے, مشقت تو تجھے اٹھانی ہے ہر حال میں. لیکن اگر تو نے وہ مشقت اللہ کی خاطر برداشت کر لی, یہ جو تو کمانے کے دے کام کر رہا تھا, ڈیوٹی انجام دے رہا تھا, اپنے راحت و آرام کو چھوڑے ہوئے تھا, وہ اس لیے تھا کہ میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا, اور اس لیے تو نے اپنی خواہشوں کو پامال کیا کہ میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے. دل چاہ رہا تھا کہ گناہ کر لوں, لیکن تو نے اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا. تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا, تو آسان حساب ہو جائے گا تیرا. آپ ذرا تصور کرو کہ اگر ہماری زندگی کے بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک کا ایک ایک لمحے کا حساب لے لیا جائے ہم سے, کس وقت تو نے کیا کیا تھا, کس وقت تو نے کیا کیا تھا, تو کیا ہمارا انجام ہوگا. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی کی خاطر کچھ مشقتیں برداشت کر لیں تو پھر حساب آسان ہو جائے گا. اور اگر یہ ساری محنت مشقت تو نے صرف دنیا کے لیے کی تو پھر تیرا اعمال نامہ پشت کی طرف سے دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں. امان اوتیا کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلا سعیرا, تو وہاں جب اعمال نامہ پیچھے سے دے دیا گیا اور ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں آیا تو بس اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرا کیا انجام ہونے والا ہے, تو اس وقت وہ پکارے گا موت کو کہ خدا کسی طرح مجھے موت آ جائے, میں ختم ہو جاؤں, ہلاکت کو پکارے گا کہ میری موت آ جائے, میرے مجھے ہلاک ہو جاؤں, ختم ہو جاؤں. وہ اصلا سائرا, اور دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. انہ کان فی اہلہ مسرورا, کیوں ہو گیا یہ سارا معاملہ, کیونکہ اپنے گھر میں جب تھا تو بڑا خوش تھا, بہت پیسے کما لیے, بہت مزے اڑا لیے, بہت عیاشی کر لی, بڑا خوش تھا. تو وہاں گھر والوں کے اندر رہتے ہوئے بڑا خوش تھا. انہ ظن ان لن یحور, اسے خیال یہ تھا کہ اب مجھے لوٹ کے نہیں جانا کہیں اپنے پروردگار کے پاس. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے واپس نہیں جانا اپنے اللہ کے پاس, اور تو مزے اڑا رہا تھا اور اپنے خواہشات کو کے پیچھے چل رہا تھا, تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا تھا. انہ کان بہ بصیرا. پھر فرماتے ہیں فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. قسم کھا کے فرما رہے ہیں میں شفق کی قسم کھاتا ہوں. شفق جانتے ہو, یہ جو سرخی ہوتی ہے, یا تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یا رات کو شام کو غروب ہونے سے پہلے یا غروب ہونے کے بعد, میں اس کی قسم کھاتا ہوں. اور واللیل وما وسق, اور رات کی قسم کھاتا ہوں, اور رات جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے اندھیرے سے اس کی قسم کھاتا ہوں. والقمر اذا اتسق, اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ پورا ہو جائے. ان قسموں کے ساتھ میں کہتا ہوں ان سب شفق کی قسم کھا کر, رات کی قسم کھا کر, اور چاند کی قسم, بھرپور چاند کی قسم کھا کر, کہ لترکبن طبقا عن طبق, تم ضرور بس ضرور ایک منزل سے دوسری منزل تک سفر کرتے رہو گے. بچپن آیا, پھر جوانی آئی, پھر بڑھاپا آیا, اور کبھی خوشی آئی, کبھی غم آیا, اور ایک منزل سے دوسرے منزل تک سفر کرتے رہو گے, یہاں تک کہ وہ مرحلہ آ جائے گا کہ تمہارا اعمال نامہ یا دائیں طرف دیا جائے یا بائیں طرف سے دیا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان مشقت سے تو اپنی نجات پا نہیں سکتا, آئے گی مشقت ضرور. اب حکم یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ساری مشقتیں برداشت کرتے ہو, روپے پیسے کمانے کے لیے, گھر کا نظام چلانے کے لیے, گھر کے حالات کو درست کرنے کے لیے تھوڑی سی مشقت ہماری خاطر برداشت کرو. کیا مشقت؟ کہ جب تمہیں چند چیزوں سے منع کیا گیا ہے, ان سے اپنے آپ کو میری خاطر روک لو. ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں, سب کچھ اسے دیکھ سکتے ہو, اور اگر کبھی بینائی چلی جائے تو پتہ چلے کہ یہ کیا چیز تھی. تو بینائی چلی جائے تو بڑی بات ہے, بینائی میں کمی آ جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میری آنکھوں میں, میں دیکھ رہا تھا کہ بینائی کے اندر میرے خلل آ رہا ہے, تو جا کے ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے کہا جی آنکھ میں انجیکشن لگے گا ورنہ یہ بڑا خطرناک ہے آگے آپ کی بینائی کے لیے. انجیکشن لگوایا آنکھ کے اندر, اور اب پھر کہا کہ ایک مہینے بعد دوبارہ دیکھیں گے, اگر ٹھیک ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ شاید اور لگانا پڑے. تو آنکھ میں انجیکشن لگانے کے تصور سے یہ ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے, لیکن کیا, کیوں کیا؟ اس لیے کہ آنکھ عزیز تھی. تو اور بھی اگر کوئی محنت کرنی پڑے تو کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ 80 سال سے یہ آنکھ تیرے ساتھ لگی ہوئی تھی, اور تجھے نفع پہنچا رہی تھی, تجھے جو چاہتا تھا وہ دیکھ لیتا تھا, جو چاہتا تھا وہ پڑھ لیتا تھا, تو اب جا کے تجھے قدر معلوم ہو کیا ہے کیا. یہ ڈاکٹر نے بتایا کہ صرف اس آنکھ کے مختلف جو کام ہیں اس کے 11 الگ الگ اسپیشلائزیشن ہیں اس چھوٹی سی آنکھ کے اندر. یہ نعمت میرے مالک نے دے رکھی ہے الحمدللہ. تو میں صرف اتنا مطالبہ ہے, سب کچھ دیکھ, اپنے ماحول کو دیکھ, اپنے بیوی بچوں کو دیکھ, اپنے اچھی کتاب پڑھ اور سب کچھ تجھے میسر ہے، لیکن بس ایک بات ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے میں نے منع کیا ہے اس سے رک جا، مشقت اٹھا کے رک جا۔ ایک حدیث ہے، سندن اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن بہرحال مضبوط نہ ہونے کے باوجود معنی بالکل صحیح ہے، کہ حدیث میں یہ ہے کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور تیری جو اپنی طبیعی خواہش ہے اس خواہش کے لیے ہم نے ایک حلال راستہ تجھے مہیا کر دیا بیوی کی شکل میں، تو تیری جائز ضرورت ہم نے پوری کر دی۔ اب اگر تو کہیں اور چل جائے گا تو اب یہ ہمارے اس نعمت کی ناشکری ہوگی۔ لہذا چاہے کتنی مشقت ہو اور دل کتنا للچا رہا ہو لیکن اس آنکھ کو روکنا ہوگا، یہ مجاہدہ ہے۔ تو تکلیف تو تجھے اٹھانی ہے ہر حالت میں، اور اپنی خواہشات کو پامال بھی کرنا ہے۔ فرض کر تو ایک ناجائز چیز کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے کا ارادہ کیا، ابھی شروع ہی کیا تھا کہ تیرا باپ آ گیا، تیری ماں آ گئی، تیرا کوئی ایسا دوست آ گیا جس کو تو نہیں چاہتا کہ میری اس حالت کو دیکھے، تو کیا ہوگا؟ جاری رکھے گا؟ بلکہ فوراً بند کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خوف ہے اور اس بات کا بدنامی کا ڈر ہے، تو رک جائے گا۔ جب تو وہاں رک جاتا ہے تو انہ کانا بہ بصیرا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہوں، تو اس کے وجہ سے نہیں رکے گا۔ تو مجاہدہ جو ہے وہ تو کرنا ہے تجھے ہر حالت میں، چاہے تو چاہے یا نہ چاہے، مجاہدہ تو کرنا ہے، مشقت تو اٹھانی ہے۔ اس مشقت کو ہم انبیاء کرام اس لیے بھیجتے ہیں کہ تاکہ وہ تمہیں بتائیں کہ مشقت اٹھانے کی اصل جگہ کیا ہے، مشقت اٹھانے کی اصل جگہ کیا ہے، کہاں اٹھانی چاہیے مشقت، کہ وہ تیرے لیے پھر راحت بن جائے اور تیرے لیے سدا بہار زندگی کا پیغام لے کر آئے۔ تو یہ اس لیے مجاہدہ کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی کی نگاہ پڑ گئی اور جو ہے نگاہ پڑ جانے سے ہی آدمی جو ہے اس کی اصلاح ہو گئی، خوب سمجھ لو یہ محض دھوکا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جانے سے ذہن کا رخ تھوڑا سا بدلتا ہے، لیکن کام خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کسی کی نگاہ پڑ جائے گی تو نگاہ پڑ کے میری دنیا بدل جائے گی، مجھے خود نہیں کرنا، کچھ کرنا پڑے گا، تو یہ تصور بالکل غلط ہے۔ کام تو خود ہی کرنا ہے، مجاہدہ خود ہی کرنا ہے، مشقت خود ہی اٹھانی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اس سے باتیں سنتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا دل سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ سوچ کا زاویہ بدلتا ہے تو پھر اس کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس اہمیت کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے توفیق بھی ہونے لگتی ہے۔ یہ تو ہوتا ہے، لیکن حضرت ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان سے کہا جی, وہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت ایک تو معمولات نہیں ہوتے مجھ سے, جو معمولات آپ نے بتائے ہوئے ہیں کہ بھائی اتنی تلاوت کرو, اتنی تسبیحات پڑھو وغیرہ وغیرہ, دوسرے یہ کہ گناہ نہیں چھوٹتے, تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے میں ایک تو معمولات پورے ہونے لگیں دوسرے گناہ چھوٹنے لگیں. حضرت نے فرمایا اگر میں وظیفہ بتا بھی دوں تو اگر اس میں بھی تم اس وظیفے کے اندر بھی تو تمہیں جو وظیفہ نہ پڑھا جائے پھر, اور اگر اس کے لیے پھر وظیفہ چاہیے تو پھر دوسرا وظیفہ بھی نہ پڑھا جائے پھر, تو یہ سمجھنا کہ کوئی وظیفہ پڑھنے سے جو ہے وہ اصلاح ہو جائے گی یہ بالکل خیال خام ہے. کام تو خود ہی کرنا ہوگا, ہاں اس کام کی طرف ذہن کو لگا دینے کے لیے کسی کی صحبت کی ضرورت ہوتی, اس کی اہمیت دل میں پیدا کرنے کے لیے, دل میں اس کی بات سن کر بعض اوقات دل میں اتر جاتی ہے, اور جب دل میں اتر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اصلاح کا راستہ بھی پیدا فرما دیتا ہے. لہذا ایک تصور ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہم خود بخود نیک بن جائیں گے, سمجھے نا, خود بخود بن جائیں گے یہ نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ خود تو کرنا ہی پڑے گا, اور کرنا یہ ہے کہ نفسانی خواہشات جو پیدا ہوتی ہیں جہاں وہ شریعت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے وہاں ان کو کچلنا ہوگا, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. آج کل ایک تو نفسانی خواہشات ہیں انسان کی اپنی, کیونکہ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے, نفس امارہ ساتھ لگی ہوئی, اور وہ انسان کو غلط کام کی طرف آمادہ کرتی ہے, اور ایک ہمارے زمانے میں ایک مصیبت اور بڑھ گئی ہے, وہ ہے معاشرے کی مجموعی حالت. ایک ایسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں جہاں اللہ بچائے کہ دنیا پرستی اور مادہ پرستی کا چلن ہے, اور اس مادہ پرستی میں کی دوڑ لگی ہوئی ہے, ہر شخص دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے, بعض چیزیں فیشن بن گئی ہیں. فیشن کے معنی یہ کہ عام رواج ہو گیا ان کا, اور اتنا ہو گیا کہ جو صحیح راستے پر چلنا چاہے اس کو متعون کیا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ زمانے کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے, اس کے اوپر عیب لگایا جاتا ہے, اس کو برا کہا جاتا ہے. یہ ایک اور مصیبت, ایک طرف نفسانی خواہشات سے مقابلہ اور دوسری طرف لوگوں کے لعنت ملامت سے مقابلہ, اس کے نتیجے میں اچھے اچھے لوگ چاہے وہ بظاہر دیندار نظر آتے ہوں لیکن جب معاشرے سے مقابلہ ہوتا ہے تو ہتھیار ڈال دیتے. اب دیکھو مثال کے طور پر بہت سے ہمارے دوست احباب جو ماشاءاللہ نمازوں کے پابند ہیں, روزے کا اہتمام کرتے ہیں, صدقات کا کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, جب گھر میں شادی بیاہ کا مسئلہ آ گیا تو پھر اب معاشرے کا مقابلہ کرنا نہیں کر پاتے. کس طرح ہوتا ہے کہ جی مجلس تو وہ اجتماع تو مخلوط ہوگا, مردوں اور عورتوں کا بھی دونوں کا ہوگا, عورتیں جو ہیں خوب بن ٹھن کے اور سنگار پٹار کر کے آئیں گی اور مرد بھی وہاں بیٹھے ہوں گے, اور ان سے کہو بھائی الگ الگ کر لو. ارے بھائی اب کس زمانے کی بات کر, مخلوط دعوتوں کا ایک عام چلن ہو گیا, اچھے خاصے ان گھرانوں میں تو دیندار سمجھے جاتے ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ دیندار ہیں, حج عمرہ صدقہ زکات اور سب کچھ. تو میں اب تو جاتا بھی نہیں نکاحوں میں شادیوں میں, لیکن ان سے تعلق ایسا تھا, چلا گیا. تو وہاں انہوں نے بڑا بہترین انتظام کیا ہوا تھا, عورتوں کا الگ مردوں کا الگ, اور جو ہے کچھ باز بھی کہلوایا, اور جو ہے بڑا دل خوش ہوا. ایک صاحب نے مجھ سے آ کے بعد میں کہا کہ جس جگہ آپ جا کر بات کیا کیا آئے تھے, اگلے دن وہاں اسی جگہ پر جو ہے رقص و سرود کی محفل جمع ہوئی. باقاعدہ جو ہے وہ ڈانسر, پیشور ڈانسر بلائی گئیں اور وہاں پر ہوا. تو یعنی سمجھدار, دیندار, نمازی, صدقے کرنے والے, خیرات دینے والے سب, تو لیکن معاشرے کے آگے سر جھکا دیا. یہ مشقت برداشت نہیں ہوتی کہ بھائی کہہ دیں بھائی تم جا رہا تمہارا کام جانے, میں نہیں کروں گا یہ کام. یہ جرات نہیں پیدا ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ مجاہدے کی عادت نہیں. ارے بھائی کہ بھائی لوگ کہتے ہیں صاحب اگر ہم بالکل ٹھیٹھ شریعت کے اوپر عمل کریں گے تو دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے, دنیا والے ہمیں دقیانوسی سمجھیں گے, ہمیں رجت پسند سمجھیں گے, ہمیں تانے دیں گے کہ دنیا کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں. تو خوب سمجھ لو یہ سارے تانے جو ہیں ایک مسلمان کے لیے سر کا تاج ہیں, گلے کا ہار ہیں. اس لیے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا, یہ الفاظ ہیں, کہ بدا الدین غریبا وسیعود کما بدا. دین یعنی اسلام اجنبی ہو کر سامنے آیا تھا. اجنبی ہو کر کیسے آیا تھا؟ کہ جب اسلام کی دعوت رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تو کیا کہا گیا؟ انہ لمجنون, یہ پاگل ہے, دنیا کے چلن کے خلاف بات کر رہا ہے. تو اجنبی تھا, جب اسلام شروع میں آیا تو اجنبی تھا. اجنبی ہونے کا معنی یہ کہ لوگ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے اور عام چلن سے ایک ہٹا ہوا طریقہ سمجھتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ وہی اجنبی جب مشقت اٹھانے کا عزم کر لیا کہ ٹھیک ہے مارنا مجھے مارو, پتھروں پر لٹا کر مجھے کوڑے برسانے برساؤ, مجھے تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے اوپر میرے اوپر گرم پتھر رکھ دو, لیکن میں اپنے پروردگار کے حکم سے نہیں پھروں گا. یہ جب مجاہدہ کر لیا صحابہ کرام نے, 13 سال چکی میں پسے, کیا کیا تانے نہیں سہے, کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائیں, کیا کیا مصیبتیں نہیں برداشت کی, اور پھر مدینہ منورہ میں بھی جہاد لڑائی ہو رہی ہے, جانیں دی جا رہی ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو اجنبی تھا وہ ساری دنیا پہ پھیل گیا. اب فیشن بن گیا, اب اسلام فیشن بن گیا. اسلام جو ہے وہ جو قبول کرے وہ ایک اس کے لیے تاج تھا, اور جو ہے جو اس کے سے پھرنے والے تھے وہ جو ہے وہ منہ لٹکائے پھرتے تھے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلے اجنبی تھا اور پھر اللہ نے غلبہ عطا فرمایا, سیعود کما بدا, آخر دور میں یہ پھر اجنبی ہو جائے گا. اجنبی اس طرح ہو جائے گا کہ لوگ دیکھو یہ ملہ ہے, یہ دنیا, یہ اس کو دین دنیا کا پتہ نہیں ہے, یہ صرف جو ہے اپنے نماز روزے میں لگا رہتا ہے, اس کو دنیا کے حالات کی خبر نہیں ہے, زمانے کے حالات سے ناواقف ہے, دنیا کے ساتھ چلنے کا روادار نہیں ہے, یہ تانے دی جا رہے ہیں. آپ جاؤ یعنی ایک ایسے مجمع میں جو عوام کا مجمع ہے, اس میں آپ لوگ چلے جاؤ سب, تو سارے انسانوں کے سمندر میں تم ممتاز الگ نظر آؤ گے, تو اجنبی ہو گئے کہ نہیں ہوگے؟ سمجھے, اس عوام کے سمندر میں تم اجنبی نظر آؤ گے, تمہاری داڑھی, تمہارا چہرہ, تمہارا انداز, تمہارا لباس, یہ سب ساری دنیا سے اجنبی ہوگا. تو سیعودکما بدا, تو جس طرح شروع میں اجنبی تھا تو آخر میں بھی جا کے اجنبی ہو جائے گا. لیکن کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, فطوبا للغرباء, جو اس حالت میں اجنبی ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہے, ان کے لیے خوشخبری ہے. توبہ, توبہ کے لفظی معنی تو یہ ہے, خوشخبری کہہ لو, اچھی خبر کہہ لو, اچھا لقب کہہ لو. اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ جو ہے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کا نام ہے توبہ. تو ایسے اجنبیوں کے لیے وہ درخت جنت کا تیار ہے, اس کے ان کے استقبال کے لیے. تو بھائی یا تو بہہ جاؤ, اسی رو میں بہہ جاؤ جس رو میں دنیا بہہ رہی ہے, اور معاشرے کے ڈر سے اللہ کے احکام کو چھوڑ بیٹھو, ٹھیک ہے؟ پھر اما من اوتی کتاب و راضاری, مشقت ہے تو پھر بھی اٹھانی پڑے گی. اب دیکھو یہ جو گناہ کے کام ہیں اس کے اندر بھی تو مشقتیں ہیں. اب اگر کسی نے اپنے گھر میں رقص و سرود کا اہتمام کیا تو پیسے نہیں خرچ ہوں گے, اور کیا اس کے لیے انتظام اہتمام نہیں کرنا پڑے گا؟ مشقت تو ہوگی, وہ مشقت ہو رہی ہے لیکن گناہ کے لیے ہو رہی ہے, اللہ کو ناراض کرنے کے لیے ہو رہی. اور اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مشقت برداشت کر لے کہ وہ تانا دیں گے, سہلے اس تانے کو, اور اس تانے کو سہ کر وہ یہ محسوس کرے کہ یہ تانا تو میرے لیے گلے کا ہار ہے, مبارکباد کا ہار ہے, فطوبا للغرباء کا ہار ہے, تو وہ اگر یہ کر لے گا تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا, یہ ہوگا. لہذا مجاہدہ تو کرنا ہی پڑے گا, چاہے دنیا کے لیے کر لو چاہے آخرت کے لیے کر لو. اب فقہ ہمارے حضرات صوفیاء کرام جو ہیں وہ اس مجاہدے کے لیے تیار کراتے, اس مجاہدے کے لیے کیسے تیار ہو, تو اس کے لیے مجاہدے کی کچھ قسمیں بیان کی جاتی ہیں. حضرات صوفیاء کرام وہ اس کی مشق کراتے ہیں. اس میں سے ایک وہ ہے جس کا پہلے بھی ذکر کیا, قلت کلام, باتیں کم کرنا, یہ سب سے پہلا سبق ہے مجاہدے کا. اس وقت زبان بے محابا چل رہی ہے, جو منہ میں آیا کہہ گزرے, نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا خیال. منہ سے جو بات نکل رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, جھوٹی ہے یا سچی ہے, غیبت تو نہیں ہے, بہتان تو نہیں ہے, اور کسی کو غلط دل, کسی کے لیے دل آزاری کا سبب تو نہیں ہے, کسی کا دل دکھانے کا سبب تو نہیں ہے. چلی جا رہی ہے زبان. تو پہلا جو کام کرایا جاتا ہے وہ قلت کلام. یہ معمولی بات نہ سمجھیں اس کو, یہ بہت بڑا عظیم مقصد ہے. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل خیرن با اللہ فسمت, بات زبان سے نکالو تو بھلائی کی نکالو ورنہ خاموش رہو. تو یہ بعض اوقات یہ صفت بھی ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں بھائی یہ بیچارہ جو ہے اس کو زیادہ باتیں کرنا نہیں آتا, بہت کم گو ہے, کم بات کرتا ہے. تو ٹھیک ہے کم بات کرتا ہے, لیکن اگر وہ اس نیت سے کم کرتا ہے کہ کہیں وہ غلط بات میرے لیے منہ سے گناہ کی نہ نکل جائے, تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے اور تعریف کی بات ہے. بے محابہ زبان کو چلانا یہ انسان کو کبھی نہ کبھی کسی گڑھے میں لے جا کر ڈال دیتا ہے. تو قلت کلام یہ مجاہدے کا پہلا, اور میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں, پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ مجاہدہ اگر آدمی کر لے تو انشاءاللہ دوسرے مجاہدات بھی آسان ہو جائیں گے. اور یہ جو میں نے پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد درحقیقت ہوتا ہے کہ بھائی ہم سب آپس میں مل جل کر اپنی اصلاح کی فکر کریں, تو اپنا جائزہ بھی تو لیتے رہیں کہ جو کچھ ہم نے پہلے سنا تھا اس پر ہم نے عمل کیا یا نہیں کیا, کتنا کیا, کیا ہماری جو فضول باتیں تھیں ان میں کوئی کمی آئی, کیا ہمارے بولنے کے اندر احتیاط پیدا ہوئی. کیونکہ بعض اوقات آدمی گناہ کی غرض سے نہیں بولتا لیکن گناہ ہو جاتا ہے. مثلا جھوٹ کی نیت سے جھوٹ نہیں بول رہا لیکن مبالغہ اتنا کیا, ایک چیز کو بڑھا چڑھا کر اتنا پیش کر دیا کہ وہ جھوٹ کی سرحد میں داخل ہو گیا, مبالغہ, چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے بیان کر دی. آج کل باتیں جب ایک دوسرے کی نقل کی جاتی ہیں تو اس نقل کے اندر بھی احتیاط نہیں, اس میں کوئی لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیا, کوئی بات اپنی طرف سے اضافہ کر دی تو وہ جھوٹ میں داخل ہو گیا. تو یہ اپنا جائزہ ہم لیتے رہے. تو پھر قلت کلام کے بعد قلت طعام, قلت طعام یہ پہلے زمانے میں جب قلت طعام کا درس دیا جاتا تھا صوفیاء کرام کی طرف سے, تو اس کی بڑی لمبی چوڑی فہرست ہوتی تھی, بڑی لمبی چوڑے اس کے تقاضے ہوتے تھے. اور ہمارے حضرت حکیم الامت قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ بعض اوقات فاقے کرائے جاتے تھے, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک اصول بتا دیا کہ جب کھاتے کھاتے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جس میں آدمی کو تردد ہوتا ہے آگے کھاؤں کہ نہ کھاؤں, ہر شخص کو تقریباً یہ پیش آتا ہے کہ ایک دم سے تردد ہو گیا بھائی آگے کھاؤں کہ نہ کھاؤں, حضرت فرماتے ہیں اس وقت چھوڑ دیں, یہ ہے قلت طعام. تو یہ طعام کی کثرت جو ہے زیادہ کھانا یعنی اس جگہ پر نہ چھوڑنا, یہ طبی اعتبار سے بھی نقصان دہ, اور حدیث میں جو بھرے ہوئے پیٹ کی مذمت آئی ہے, بھرے پیٹ کی, جو بہت بھر لیا آدمی نے پیٹ کو, تو اس کو اچھے الفاظ سے تعبیر نہیں کیا گیا. وہ اسی لیے طعام کی قلت ہوگی یعنی بقدر ضرورت آدمی نے کھایا, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے وہ جائز ہے تمہارے لیے, لیکن ایک حد پہ جا کے رک جاؤ. قلت طعام. اور قلت منام یعنی سونا بھی کم کرو. کم کرنے کا معنی یہ ہے کہ جتنا ضروری ہے صحت کے لیے اتنا رکھو, اس سے زیادہ نہ کرو. حضرت حکیم فرماتے ہیں کہ جو طب اپنی صحت کے لیے جتنا سونا ضروری ہے, 6 گھنٹے 8 گھنٹے جو مختلف لوگوں کے لیے تجویز کیے گئے, اس میں کمی نہیں کراتے, لیکن بلا وجہ سوتے رہنا بس وقت ضائع کرنا سونے میں, تو یہ ہے جس سے منع کیا گیا. اور پھر آخری چیز جو ہے نا وہ بھی بڑی اہم ہے, قلت اختلاط مع الانام, لوگوں سے بہت زیادہ میل جول بڑھانا. یہ جو آج کل پبلک ریلیشننگ کا جو ایک تصور ہے, اور اس آدمی کو بہت اچھا سمجھاتا ہے جس کی پبلک ریلیشننگ بہت اچھی ہو, تو یہ پبلک ریلیشننگ بلا ضرورت, جہاں ضرورت ہے تو وہاں تو بہرحال تعلق رکھنا ہی پڑتا ہے, لیکن صرف اس لیے کہ میرے تعلقات بڑھ جائیں, صرف اس لیے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں, لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جاؤں. یہ اختلاط مع الانام ہے جو برا ہے, قلت اس لیے فرمایا اس کو کم کرو. بے ضرورت تعلقات نہ رکھو. تعلق حجابست بے حاصلی, مولانا فرماتے ہیں تعلق حجابست بے حاصلی, جو پیوند ہا بکسلی واصلی, کہ جب یہ جو تعلقات کی کثرت ہے یہ ایک طرح سے حجاب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں. جب یہ تعلقات کو تھوڑا کم کرو گے تو وصول حاصل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. کبھی اس کے پر اللہ نے توفیق دی تو اس کے بارے میں عرض کرو. بہرحال تو میں عرض کرنا یہ تھا کہ مجاہدہ تو کرنا ہے ہر صورت میں, چاہے دنیا کے لیے کرو چاہے آخرت کے لیے کرو. اور اب وقت بھی آ رہا ہے رمضان کا, اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ کے لیے مجبور کر دیا, اس میں نے مجبور مجاہدے کے لیے مجبور کر دیا, فرض کر دیا. عام حالات میں یہ جو قلت کلام, قلت طعام, قلت منام, یہ عام حالات میں تو یہ ایک مستحب سمجھ لو اور اس کو ایک مجاہدے کا راستہ سمجھ لو, لیکن اللہ میں نے رمضان میں فرض کر دیا کہ سارے دن بھوکے رہنا ہے, پیاسا رہنا, رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, تو کھانا بھی کم ہو رہا ہے, نیند بھی کم ہو رہی ہے, اور کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے. تو یہ ایک مجاہدے سے, ایک مشق سے گزارا جا رہا ہے. لعلکم تتقون, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ متقی بن جاؤ تم. ویسے کہاں بنتے تم, لیکن ہم تمہارے لیے ایک ایسا طریقہ بتا دیتے ہیں اور فرض کر دیتے ہیں تمہارے ذمے, جس میں تم کھانا بھی کم کھاؤ گے اور سو گے بھی کم, اور وہ مجاہدے کے عادی بنو گے تو آخر کار متقی بن جاؤ گے. تو یہ سفر جو ہے مجاہدے کا, اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے رمضان کے مہینے کے لیے, اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے, تیار ہونا چاہیے. کہ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو مقرر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کے کام دھندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں آئے کیوں تھے دنیا میں, تو اللہ تعالیٰ کھینچ کے بلا لیتے ہیں, رمضان میں کھینچ کے بلا لیتے ہیں, کہاں بھاگے جا رہے ہو, آؤ ذرا ہمارے پاس. تو اس لیے یہ ہے. تو بات صرف روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ میں گزارا جائے, اوقات کا نظم بناؤ, اس میں صرف دنیا کی صرف ضروری کاموں کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھو, اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, اللہ تعالیٰ کی یاد میں, تلاوت قرآن میں, تسبیحات میں, ذکر میں خرچ کرو. اس لیے ہے, اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ہم کہیں بھاگے جا رہے تھے, اللہ میں نے کان پکڑ کے بلا لیا کہ بے وقوف کہاں جا رہے ہو, ہمارے پاس آؤ. تو اس کام کے لیے آدمی کو پہلے سے نظم اوقات پہلے سے سوچ کے رکھنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے کہ میں اوقات کس طرح گزاروں گا کہ جس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع میں خرچ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلا اتوار ہوگا یا چاند رات ہوگی؟ اچھا 29 جو ہے پیر کو ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر ایک مرتبہ مل لیں گے جماعت سے رمضان سے پہلے. اللہ تعالیٰ اپنے دعا کر لو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں اپنے رضا کے متکامل کی زندگی عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے نفس کو یا اللہ آپ کی رضا کے لیے یا اللہ رام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے نفس کی خواہشات سے بچا کر اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے دل میں ایمان پر اور دین پر عمل کرنے کے لیے ہمت پیدا فرما دیجیے، حوصلہ عطا فرما دیجیے. ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما. بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما. یا اللہ اپنے رضا کامل کے لیے ہمیں جو مشقت بھی اٹھانی پڑے یا اللہ اس کے لیے اس کو خندہ پیشانی سے اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما. رمضان کا مہینہ یا اللہ آپ اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. www.tasqur'an.com